بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، کل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی تھی لیکن اس کے مضامین نہیں آ سکے تھے، وقت نہیں ملا. آج اس کا تھوڑا سا خلاصہ بول کے پھر آگے چلتے. یاسین شریف میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول جب آتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو سب لوگ ہدایت لینے والے نہیں ہوتے. جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے، وہی لیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ ہدایت لینے والے نہیں ہیں، تو اگر رسول سے بھی ڈائریکٹ ان کے سامنے بات آئی تو بھی ان کا دل قبول نہیں کرتا. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں دل کی کیفیت ایسی نہ ہو جائے کہ پھر وہ حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ ہو جائے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک دل کی بیماری ہوتی ہے. اس میں یہ کیفیت ہے کہ کوئی کتنے ہی اچھے پیرائے میں، مؤثر انداز میں، شفقت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات رکھے، پھر بھی آدمی بات کو نہیں لیتا. ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق کون تھے، آپ سے زیادہ پیارا انداز کس کا تھا، آپ سے زیادہ مدلل بات کون کرتا تھا، دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، مبرہن بات، معجزات کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں ماننا تھا. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ جو نصیحت کی بات کو لینا چاہے، ایک تو. دوسرا یہ ہے کہ رحمان سے ڈرنے والا ہو بغیر دیکھے کہ، وہ خشی الرحمن بالغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے کہ جو کچھ اللہ کے بارے میں بات بتائی گئی ہے آدمی یقین کر لے، اور پھر ڈر بھی اپنے اندر پیدا کرے تو پھر وہ اللہ کی بات کو لے گا بھی. اب یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. چنانچہ پیغمبروں کی ایک جماعت کا واقعہ بھی سورہ یاسین کے شروع میں بیان کیا گیا ہے. ایک بستی تھی، ایک بڑا شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر ہم نے پیغمبر بھیجے. پہلے ہم نے دو بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. دو دو، تین تین ایک ساتھ پیغمبر بھی بنائے گئے جاتے تھے پہلے، پانچ رجنا بیتالیس. تو جب دو کی بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر ہم نے تین پیغمبروں کی جماعت پوری بھیجی، کیونکہ تین پوری جماعت ہوتی. تو کہنے لگے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے تم، اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ ہے کہ تم ہمارے ہی طرح انسان ہو. یہ بڑا خزان رہا ہے پچھلے انسانوں کو کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، اگر یہ پیغمبر بن سکتے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں تو پھر ہم کو بھی بننا چاہیے، اور اگر ہم انسان ہیں اور ہم پیغمبر نہیں بن سکے تو یہ بھی نہیں بن سکتے. ایسا استدلال تھا ان کا. لوگوں کو ہمیشہ یہ دو چیزیں جمع کرنی مشکل ہوتی ہیں، اگر یہ پیغمبر ہے تو انسان نہیں ہونا چاہیے، اور جب یہ انسان ہے تو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے. چونکہ انسان ہونا ان کا سامنے تھا جب پیغمبر اپنی قوم میں آتے تھے، تو ان کو پیغمبر ماننے سے منع کرتے. ہمارے پاس پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگ اپنے نادانی سے انسان ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جاہلوں کی ایک جماعت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانتے ہیں، انسان نہیں مانتے. عجیب بات ہے. اور انسان اگر نہ مانا جائے تو اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی. ہمارے علماء اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بولنا اور انسان بھی بولنا، چونکہ نور کا لفظ بھی آپ کے لیے بولا گیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجئے، وجعلنی نورا، مجھے خود ہی نور بنا دیجئے، اور تھے بھی آپ نور. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا تھا، تو اس کی بہتر تعبیر ہوتی ہے کہ آپ نورانی انسان تھے، نور والے انسان تھے، ظلمت نہیں تھی. جو انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں تھی. عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا آپ کو کہ عام انسان کی طرح ایک انسان آپ کو سمجھا جائے، نہیں. وہ انسانیت کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام تھا. سب سے اونچے مقام کے پیغمبر ہوتے ہیں، آپ پیغمبروں میں بھی سب سے اونچے مقام کے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور بھی بنایا تھا اور اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا تھا. چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس ہر نبی کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی ضرور معجزہ دیا ہوگا جس کا یہاں ذکر نہیں ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر ضرور ہیں. اب ہمارا کام تو صرف تبلیغ کا ہے, ہم علینا الا البلاغ, ہم تبلیغ کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی زبردستی تو کسی کو مسلط نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ جب پیغمبر اور کام لے کر جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تو نارمل حالات میں ہلچل آتی ہے. یہ عام بات ہے, یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. وہ جو نارمل حالات ہوتے ہیں وہ نارمل باقی نہیں رہتے, چونکہ پھر حادثات, مصیبتیں, پریشانیاں, نہیں ماننے کا وبال یہ آ جاتا ہے. اور جس زمانے میں بھی نبی کی محنت ہوگی ایسے ہی ہوگا. پیغمبرانہ محنت کی خصوصیت ہے یہ. کوئی علاقہ ہے, کوئی ملک ہے, کوئی بستی ہے, سکون میں ہے ایک اعتبار سے, جیسے بھی چل رہے ہیں, لیکن وہاں دین کی محنت کریں تو وہاں کے حالات تھوڑے زیر زبر ہوں گے, اور وہاں لوگوں کے حق کو قبول نہیں کرنے کے اثرات ظاہر ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے وہاں کے بستی کے حالات بگڑ گئے ان لوگوں کی تبلیغ کے بعد. تو بستی والوں نے کہا کہ آپ لوگ منحوس ہیں, تمہاری نحوست سے جو ہے نا یہاں سے حضرات کے سارے حالات خراب ہو گئے. پیغمبروں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ نحوست تمہارے ساتھ ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے, وہ تمہاری کریٹ کی ہوئی. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ کے بعد تمہارے قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ چونکہ نبی تو رحمت کے ساتھ آتے ہیں, وہ عذاب کے ساتھ نہیں آتے, وہ مصیبتوں اور پرابلمز کے ساتھ نہیں آتے. نبوت ہوتی ہے رحمت کے ساتھ. تو پھر اب یہ کہ پیغمبر بھی گئے, پھر نحوست آئی, مصیبتیں آئی, پریشانی آئی, تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. دین کی محنت کرنے والے ہر جگہ جاتے بھی جاتے ہیں, پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. بھائی پرابلم کریٹ دین کی محنت کرنے والوں سے نہیں ہوتا, دین کی محنت کرنے والوں کی محنت کو ایکسپٹ نہیں کرنے سے ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. چنانچہ انہوں نے یہی جواب دیا. خیر ایک آدمی تھے, وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے پھر اپنی قوم کو بھی سمجھایا, ان کا واقعہ موجود ہے, مگر قوم نے ان کے ساتھ بہت ہی غلط بدتمیزی اختیار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا فضل فرمایا. وہ یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں ہی اللہ نے ان کو جنت دکھا دی, اور اللہ نے فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ. تو وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ ان پیغمبروں پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ کیسی عزت کا معاملہ کیا, اور یہ اگر ان کو معلوم ہو جاتا تو یہ لوگ بھی مان لیتے. خیر وہ ایک آدمی بیچارہ, تین پیغمبروں پہ ایک امتی ملا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت دیکھیا کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر حضور کی امت ہے, اور پچھلے پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی امتی نہیں تھا. ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک بھی نہیں مانا, ایسے بھی گزرے ہیں کہ 10-20 مانے. ہزار ہزار سال تبلیغ کرنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کو 80 آدمی ملے. ایک ہزار سال تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کھیل ہے؟ ہم تھوڑی سی محنت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیا اور کیا کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ. لا حول ولا قوۃ, کوئی جوڑ ہی نہیں آ رہا کہ وہ محنت ہی نہیں ہوتی جو یہ محنت ہوتی ہے ہماری. مگر یہ ہے کہ تھک جاتا ہے آدمی. ایک 950 سال محنت کرنے کے بعد 80 آدمی کے قریب مسلمان ہوئے تھے, جیسا کہ مشہور ہے. ان کے ساتھ میں بھی یہ ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے نا, ہمیں ان کے واسطے بہت کوئی لمبا جھمیلا کرنا نہیں پڑا ان کو برباد کرنے. اما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء اما کنا منزلین, آسمان سے کوئی لشکر لا کے ان کی پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کو. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک ڈانٹ پلانی تھی. فاذا ہم قامدون, سارے بج گئے. بج کہتے ہیں سوئی چاپ ہو جانے کو, بجنا. حمود کہتے ہیں سوئی چاپ ہو جانا. اللہ نے جبیر علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کمبختوں کو ایک ڈانٹ پلا دو. چنانچہ ایک ایسی زور کی ڈانٹ پلائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کے دروازے پہ رہ کے کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے. فرشتے کی آواز ہے, کوئی کھیل تماشا تھوڑی, کوئی بڑے سے بڑے پٹاخے کے لفظ بول رہا ہوں میں, مطلب تو آپ سمجھتے ہوں گے, کیونکہ بعض لفظ بولے تو ہی لوگ وحشت کھا جاتے. کوئی بڑے سے بڑے پٹاخے کے پھٹنے پہ بھی وہی آواز نہ آتی ہوں گی جو جبرائیل کی ڈانٹ میں آتی. بس ایک ایسی زور کی آواز انہوں نے لگائی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے, سب وہیں ختم ہو گئے. ایک سیکنڈ میں پورا شہر صاف ہو گیا. یا حسرتنا علی العباد, افسوس ہے بندوں پر جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، سیریس لینا چاہیے نبی کی بات کو، مگر نہیں لیتے ہیں نبی کی بات کو. پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، کہ جیسے میں نے ایک دن اس مضمون کو ذکر کیا تھا کہ تذکیر بھی اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو سبق دینا، نصیحت دینا. فرمایا جیسے زمین ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے، پھر یہ مردہ ہو جاتی ہے ہر سال، پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے غلے وغیرہ مختلف قسم کی سبزیاں پھلواریاں نکالتے رہتے ہیں. پھر اس میں تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ الرٹ اپ اٹھ جاتی ہے، وہ ویسے اٹھ گئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے لے کے بیان کیا کہ بالارادہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ نخیل ہیں، کھجور ہیں، عنب ہیں، فلاں ہیں، یہ سب نام لے لے کے بیان فرمایا کہ اس کے باغ ہم نے تمہارے لیے لگوائے ہیں باغ. پھر چشمے تمہارے لیے بنائے ہیں اس میں تاکہ تم پھل کھا سکو. اور پھر اللہ نے ہر چیز سے جوڑے بنائے ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے دن ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے سورج ہے، اور اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر رکھ کے اس کو گھماتے ہیں اور وہ اپنے مستقر پر گھومتا رہتا ہے. اب نئی تحقیق یہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، مگر اس کا انکار نہیں ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے. پہلے خالی سورج گھوم رہا سمجھتے تھے، زمین ساکن سمجھتے تھے، اب حالات نے یہ بتا دیا مشاہدے نے کہ نہیں، زمین تو گھوم رہی ہے پکا، بقیہ سورج کیا کر رہا ہے؟ وہ تھوڑی خالی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی گھوم ہی رہا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی مخلوق اور اس ضابطے کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ، یعنی بالکل پلان کے ساتھ، انتہائی منصوبہ بند طریقے پر ایک ایسی جگہ پر وہ گھومتا رہتا ہے، پر کروڑوں سال سے گزر رہا ہے. تجریل مستقر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ پتا ہے کہ کس نے فٹ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے اس جاننے والی ذات کا جو غلبے والی ہے، کہ کتنی دور رکھ کے کتنا اس کو تیزی سے گھمانا ہے اور کیسے اس کا راؤنڈ بنانا ہے زمین کو، اس کے کتنے فاصلے پر زمین کو رکھنا ہے تاکہ تم لوگ جی سکو. ہماری زندگی کے واسطے جو سیٹ اپ ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس ذات کا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ نہیں کر سکتے سائنسدان لا کے سورج کو ایسا نہیں بٹا دے سکتے. اور چاند اس کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، نہ تو یہ ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں، نہ جو ہے رات آگ جن سے آگے نکل جاتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر تیر رہے ہیں، تیرنا کا کام کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا ہماری ہی نشانیوں میں سے ہے کہ کشتی جو ہے یہ چلتی ہے سمندر کے اندر، پھر اس میں تم اپنے سامان کو لے کے جاتے ہو، اور پھر تمہارے سواریوں کی چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہیں، اور مختلف ایسی نعمتوں کا ذکر اللہ نے اس کے ساتھ فرمایا. پھر آخرت پر آ گئے، سورہ یاسین کے آخری حصے میں آخرت کے مضامین ہیں، کہ جیسے ہی ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے قبروں سے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا، یہ یاد نہیں آئے گا شروع میں کہاں پر ہیں ہم لوگ، تو کہا جائے گا ان کو کہ ہاں ہما وعد الرحمان، یہ وہی ہے جس کا رحمان وعدہ کرتا رہا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے، اور جو رسول ہیں وہ ہمیشہ سچ بولے ہیں، بس یہ ایک آواز ہوگی کہ ہم سب کو موجود کر لیں گے. اور جیسے ہی موجود کر لیں گے تو اب اعلان ہوگا کہ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ اس کے عمل کا دیا جائے گا، جو اس نے کیا ہے وہ بھگتے. اور جنت والے آج بڑے مزے میں ہوں گے، وہ بھی ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گی، تاکہ وہ آرام دہ صوفوں کے اوپر ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو ہوں گی، جو چیز وہ مانگیں گے وہ ملے گا، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلامتی ملتی چلی جائے گی. اور جو برے ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ آج تم الگ ہو جاؤ، امتاز الیوم ایہا المجرمون، اور اللہ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بچوں، میں نے تم سے کہا نہیں تھا بلکہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھا راستہ میری عبادت کا ہے، مگر یہ کہ اس نے تم میں سے بہت سے کو گمراہ کر دیا، اب تم سب گمراہ ہو گئے. ہاں جی، یہ جہنم ہے، اللہ کی کنتم توعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا رہا، اب تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اس لوح الیوم آج داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے، اور آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر ان کے عملوں کی، ہر عمل ہر آدمی سے جو کچھ سرگت ہوا ہے ہاتھ پیر بولیں گے اس دن. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب ہم کسی کو عمر زیادہ دیتے ہیں تو پھر اس کی خلقت میں اس کو پلٹا بھی دیتے ہیں، یعنی پھر قوت سے ضعف آ جاتا، پہلے آدمی کمزور پھر قوی ہوتا ہے، پھر قوت ایک وقت تک رہتی ہے، پھر کمزوری میں بدل جاتا ہے، پھر ہوتے 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 بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، جیسے نہیں تھا ویسے نہیں ہو جاتا ہے. منعقص و فی الخلق افلا یعقلون، یہاں یہ ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, ہم نے تم کو اتنی عمر دی ہے کہ اگر تم نصیحت لینا چاہتے تو نصیحت لے سکتے تھے. تم یہ نہیں کہ ہم نے تم کو ٹائم نہیں دیا, موقع نہیں دیا, نہیں, بہت لمبا ٹائم تم کو دیا تھا, اگر تم چاہتے تو فائدہ اٹھا سکتے. اور پھر آخرت کے واقع ہونے پر جیسے دلائل ایک دن سنائے تھے تھوڑے سے, پورا یہ سورہ یاسین میں بھی ایک دلیل اللہ نے بیان فرمائی, فرمایا کہ انسان کو دیکھو, ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے بحث کر رہا ہے. کیونکہ جو اللہ کے نبی سے بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے ہی بحث قرار دیتے ہیں. حضور سے جب حضور نمائندہ ہیں تو آپ کے ساتھ جو برتاؤ اور سلوک ہوگا وہ اللہ کے ساتھ ہی ہوگا. تو چونکہ ایک مشرک نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ پیدا ہوا حسیب مبین, وہ جھگڑ رہا ہے اور ہم کو مثال دے رہا ہے, وغیرہ والا نعمت اللہ, ہمیں مثال دے رہا ہے, اپنی پیدائش کو بھولتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں کون زندہ کرے گا. ایک پرانی ہڈی اٹھا کے لایا ایک کافر, جو بالکل قبرستان میں جو پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایسا پکڑنے پہ جو ہے وہ اس کا برادہ نکل رہا تھا, جیسے بالکل چھپ چلا جاتی ہے چیز, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے اس نے ایسا زور سے مسل دیا اس کو, تو اس کا آٹا بن کے گرنے لگا. کہنے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہوگا, یہ کا مثال دیا اس نے لا کے. وغیرہ والا نام مسئلہ وہ نسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة. آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہڈی کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس ہڈی کو پہلے پیدا کیا. جب پہلے اس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا تھا اس ہڈی کو, اسی کو یہ زندہ کرے گا. جب اس وقت برادہ بھی نہیں تھا, جب ہڈی بنا دی تو ہڈی کا برادہ ہونے کے بعد ہڈی کو چھوڑ دینا کیا مشکل ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. وہ ہو بالکل خلق علیم. پھر فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے اور کوئی چیز ان کی قدرت سے خارج نہیں ہے. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ فرماتے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. ان کا ارادہ, ان کا چاہنا کسی چیز کو موجود کر دینا ہے, اس لیے جیسے ہی وہ یہ حکم دے دیں گے سارے انسانوں کو کہ تم سب زندہ ہو جاؤ, سارے زندہ ہو جائیں گے, سب میں روح آ جائے گی پھر دوبارہ, اور سب کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر قائم ہو جائے گا. میدان حشر پہلے زمین پہ ہی ہوگا, پھر یہاں سے برج ہے وہ جانے کا, جو وہ جو جہنم کے اوپر برج ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا, اسٹارٹ یہیں ہے اسی سے. سارے کے سارے انسانوں کو پہلے عرفات کی جگہ پر بلایا جائے گا, مگر لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ عرفات تو ابھی بڑھ جاتا ہے تو جب کیا ہوگا, اولین اور آخرین پورے جمع ہو جائیں گے, تو پھر وہ پوری زمین پہ ہی لوگ ہو جائیں گے. یہاں سے مطلب ہر آدمی کو صرف اپنے کھڑے رہنے کی جگہ ملے گی, اتنے لوگ ہونے والے ہیں. مگر اسٹارٹنگ جو ہے کہاں سے شروع ہوگا, وہ عرفات کے میدان سے شروع ہوگا, کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور لوگ خبروں سے اٹھیں گے تو سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہ چلو 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 چلو, تو جب آواز کی طرف لوگ دوڑیں گے تو جہاں لے کے جا رہی ہوگی وہ آواز, اس کا جو سینٹر ہوگا وہ عرفات ہوگا. پھر وہاں لوگوں کا سرکل بنتا چلا جائے گا, بنتا چلا جائے گا, بنتا چلا جائے گا, ہوتے 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 پوری زمین ہی بھر جائے گی. آپ حدیث شریف میں ایسے اس کی تفصیلات بیان کی گئی. آج جو سورۃ تلاوت کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر حامیمات ہیں. حامیم جیسے الف لام میم کے سے شروع ہونے والے کچھ صورتیں ہیں اور حامیم سے شروع ہونے والے کچھ صورتیں ہیں. مسبحات ہیں, یسبح للہ یسبح للہ سبح للہ سے شروع ہونے والے کچھ صورتیں ہیں, تو ان کی خاص خاص فضیلتیں بھی آئی ہوئی ہیں. جتنے حامیمات ہیں ان میں مسائل نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب, یہ قرآن پاک کے انجیل کا حصہ ہے. چونکہ قرآن پاک میں انجیل بھی ہے, قرآن پاک میں زبور بھی ہے, قرآن پاک میں تورات بھی ہے, اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی ہے. یہ کتاب جامع ہے, ساری کتابوں کی جامع ہے, سب کی ڈیٹیل اس کے اندر آ چکی ہے, سب کو حاوی ہو چکی ہے یہ کتاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ انجیل کا جو حصہ ہے وہ حامیمات ہیں, اور انجیل میں احکام اور مسائل نہیں تھے زیادہ, اس کے اندر نواز اور نصیحت اور ترغیب اور ترہیب کی باتیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر تورات کے مسائل ہی بیان کرتے تھے, احکام بیان کرتے تھے, وہ اس میں سے بڑا حصہ ان کے لیے کینسل نہیں ہوا تھا, کچھ حصہ اس کا منسوخ ہوا تھا. یعنی نبی کی شریعت میں مسائل بدل جایا کرتے ہیں, تو مسائل میں تو تھوڑی تبدیلی بعض مسائل کے اندر آئی تھی, زیادہ چیزوں کے اندر نہیں آئی تھی. یہ حامیم کے اندر جو حامیمات ہیں اس کے اندر زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حالات, نصیحت کی باتیں, معیدت کی باتیں اس کو زیادہ بیان فرمائی ہیں. مثلاً میں بعض جگہوں سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے ایک جگہ پر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور عمل والے لوگ ہوں گے وہ اور جو بےمان اور بدعمل والے لوگ مجرم ہوں گے وہ کیا ہم دونوں کو برابر رکھیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ اگر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے تو اندھیر نگری ہو جائے گی. تو جو اچھے عمل اس دنیا میں کر کے جائے گا, صبر کرے گا, برداشت کرے گا اور اپنے نفس کو مارے گا, اور جس نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا تھا اپنے آپ کو, وہ ان دونوں کے ساتھ برتاؤ ایک ہی سا ہوگا, دونوں کی اینڈنگ ایک ہی طرح کی ہوگی, دونوں کا ریزلٹ ایک ہی طرح کا نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں. افرج علی المسلمین کل مجرمین, ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح نہیں کریں گے. مالکم کیف تحکمون, تم کو کیا ہوا, کیسے فیصلہ کرتے ہو تم لوگ, تمہارا ذہن لیتا کیوں نہیں اس بات کو کہ دونوں میں فرق ہوگا یقینی طریقے پر؟ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے, اور ایک وہ جو ان سب چیزوں سے غافل ہے, وہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو علم والے ہیں وہ اور جو علم والے نہیں ہیں وہ دونوں سب وہ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ایک جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اے مسلمان بندو, مومن بندو, قرآن پاک کا زیادہ خطاب تو اپن لوگوں کو ہی ہے, مسلمان ہی مخاطب ہوتے ہیں, تم اپنے رب سے ڈرو. جو لوگ اچھے عمل اختیار کرتے رہیں گے تو ان کو دنیا میں بھی اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا, آخرت میں تو کیا ہی جائے گا, دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ کشادہ ہے, اگر کسی وجہ سے جس جگہ پر تم ہیں اس جگہ دین پر نہ چل سکو, خدا کی بندگی نہ کر سکو, تو وہاں رہو مت, وہاں سے چلے جاؤ. اور ایک اور جگہ بھی اللہ نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگر لوگ کسی ایسی کنٹری میں کسی ایسی جگہ میں رہنے کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکے کہ اس جگہ کی وجہ سے مجبوری تھی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے, تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ کے پوچھیں گے کہ تم کیوں نہیں دین پر چلے, تو وہ کہیں گے کہ ہم مجبور تھے, ہمارا ارادہ تو تھا لیکن حالات نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی ہی تھی جتنی جگہ پہ تم تھے, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, تو وہاں پر چلے جاتے. اس دنیا میں رہنے میں ذمہ داری مذہب پر چلنے کی ہے, کسی جگہ پر رہنے کی, کچھ کمانے نہیں کمانے کی, یہ نہیں ہے. کما سکو جگہ پہ رہ سکو کسی جگہ پر, وہاں پہ کما بھی سکو, وہاں کی نعمتوں سے انجوائے کر سکو, مگر دین پہ چل سکو تو تمہارے لیے الاؤ ہے. لیکن وہ ساری چیزیں دین پر نہیں چل سکتے تو پھر الاؤ نہیں ہے. اصل ذمہ داری ایک انسان کی اللہ کو پہچاننے کی, اللہ کی بندگی کرنے کی ہے. یہ تمہارے لیے ممکن ہے دوسری چیزوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے, اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو اس کو ترجیح دینی پڑے گی. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ہجرت کرنا کینسل ہو گیا. ہجرت اسلام میں پہلے فرض تھی اور پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا. دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو اس کو مدینہ منورہ جانا پڑتا تھا, اس کا مطلب ہوتا تھا ہجرت کا. کہیں سے بھی ہو, وطن چھوڑو, جائیدادیں چھوڑو, دکانیں چھوڑو, زمینیں چھوڑو, کھیتی باڑی کو وہاں پہنچ جانا ہوتا تھا. فتح مکہ کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن دو چیزیں باقی رہیں گی, ایک ہے ہجرت کی نیت رکھنا. ہجرت تو منسوخ ہو گئی لیکن اب اس وقت کے حالات یعنی فتح مکہ کے حالات میں ہجرت کی ضرورت نہیں تھی مسلمانوں کو, لیکن نیت رکھنی پڑے گی مسلمانوں کو کہ قیامت تک کس جگہ کے مسلمان کو کس طرح کے حالات پیش آئیں گے نہیں معلوم. اور دوسری بات دین کی محنت کرنی پڑے گی. اور پھر یہ فرمایا کہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, اور جب بھی تم کو دین کی محنت کے لیے سفر کا مطالبہ تم سے کیا جایا کرے تو تم سفر کیا کرو. ایک ہی ساتھ حدیث ہو اور فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ولیۃ, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, فتح مکہ ہو گیا اب ہجرت کینسل ہو گئی, لیکن اب دین کی محنت رہے گی اور ہجرت کی نیت رہے گی کہ ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پیش آ جائے اس کی, اور دین کی محنت کے لیے جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کیا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ میری زمین کشادہ ہے اور جو سفر کرے گا اس کو بغیر حساب ثواب ملنے والا ہے. پھر فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اس کا حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, اور میں اپنے آپ کو مسلمانی میں پہل کرنے والا رہوں, مسلمان کے معنی حکم کو ماننے میں. اول المسلمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آئے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لوگ اگر کر رہے ہیں تو بھائی چلو تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, یہ نہیں ہے اصل کریڈٹ. اصل جو ہے نا جو ملتا ہے انعام جو ملتا ہے اللہ پاک کی جو نزدیکی اور قرب ہے وہ یہ کہ پہل کرنے والے کو ملتا ہے. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سامنے آئے تو جو اسلام ہے یعنی اطاعت, اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا, ماننا, ماننے کے اندر پہل کرنا. کیونکہ آپ پہل کرو گے تو کوئی دوسرا آپ کی بےکا دیکھی کرے گا. تم کسی کا انتظار میں رہو گے تو وہ تمہارے انتظار میں ہے, بس وہ تمہارے انتظار میں, تم اس کے انتظار میں, بس یہ انتظار ہی انتظار رہتا ہے. کبھی بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی میں اور دوسروں کی اتباع میں صحیح نہیں رہتی ہے بات. وہ مثلا مشہور ہے کہ اکبر بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تب آج کل دودھ بہت ملایا جا, دودھ میں پانی بہت ملایا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے, ابھی امتحان لیتا ہوں سب کا, پورے شہر میں منادی کرا دو کہ صبح تک جو ہے نا یہ ہاؤس دودھ سے بھر دیا جائے. پورے بستی میں اعلان لگا دیا کہ بھئی ایک ہاؤس بنایا گیا کہ اس کو دودھ سے بھر دو, گاؤں والے دیکھیں گے پانی کتنا ملاتے ہیں. گاؤں والے میں سے ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے, سب لوگ لا کے دودھ ڈالیں گے, اگر میں نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا تو اس میں کیا ہو گیا. ایک نے سوچا بالٹی میں پانی لا کے ڈال دیا, دوسرا سوچا اس نے بالٹی پانی لا کے ڈال دیا, تیسرا سوچا, پورے گاؤں میں سب ایسے ہی مزاج کے تھے. صبح دیکھے تو کیا صاف شفاف پانی سے اور بھرا ہوا ہے. تو جو دیکھا دیکھی جو ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. دوسرے عمل نہیں کر رہے, ہم بھی نہیں کر رہے, ہم بھی نہیں کر رہے, دوسرا بھی نہیں کر رہا, یہاں سے وہاں تک طوفان بدتمیزی بددینی کا ماحول عام ہو جاتا ہے. ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اول المسلمین میں سے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم آنے کی صورت میں آگے بڑھ کر کرنے والے بننا, تبھی تو پھر ماحول بنے گا. اور فرمایا کہ یہ بتا دو کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے, اور آپ یہ بتا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اپنے لیے میرے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کرتا ہوں, تمہاری مرضی ہے, فاعبدوا ما شئتم من دونی. پھر فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نقصان اٹھانے والے اصلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان, بیوی بچوں کا نقصان قیامت کے دن کیا. الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. فرمایا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی اور ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی. ایسی چیز ہے میرے بندو, اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, اے میرے بندو تم ڈر جاؤ. اور جو لوگ شیطان کی عبادت کرنے سے اپنے کو بچائے اور اللہ کی طرف انہوں نے توجہ کی, ان کے لیے خوشخبری ہے. میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو میری باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی, اور یہی عقل والے بھی ہیں کہ جب بات پیغمبر کی طرف سے ان کے پاس آئے تو اللہ کی بات ہے, وہ صحیح علم ہے, اس کے مطابق عمل ہوگا تو ہی کامیابی ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. اسی یعنی اس طرح کے ملتے جلتے مضامین ہوتے ہیں عام عمارت کے اندر. زیادہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, بہت گناہ کر لیے ہیں, ان کو یہ اعلان کر دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیشہ جب سناتے ہیں, جب بندے کو توبہ کرانا ہوتا ہے گناہ کرانے کے لیے نہیں سناتے کہ اللہ نے یہ کہا مایوس مت ہو لہذا گناہ کرتے جاؤ, نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ ہو گئے, اب تم کو احساس ہو گیا شرمندگی ہے, ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے کوئی حد نہیں ہے, اتنے زیادہ ہو گئے پوری زندگی اسی میں گزر گئی, کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب بندہ نیت کے اعتبار سے توبہ پر آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو کتنے گناہ لا سکتا ہے, میری رحمت کے برابر لا سکتا ہے کیا, یہ پوچھتے ہیں. اگر تو زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو بھر دے اپنے گناہوں سے تو میری رحمت کا ایک جھونکا سب کو دھو دے گا, تو وہ بڑی رحمت والے اللہ پاک ہے. تو مطلب یہ اس آدمی کے لیے ہے جو ذرا نمک حلال ہو, مزاج کا شریف ہو, طبیعت کے اندر دناد اور ہلکا پن نہ ہو, ناجائز فائدہ اٹھانے والا نہ ہو بلکہ شرم والا ہو, حیا والا ہو, اور اپنے 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 پروردگار کا احسان شناس ہو. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہو گئی نا غلطی, بس ٹھیک ہے ہو گئی, جان دو, توبہ کر لو. کس طرح پھر فرمایا کہ اچھا متوجہ ہو جاؤ تم اپنے رب کی طرف اور اس کے لیے اس کو اس کی بات ماننے لگ جاؤ, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. اور جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی تعلیمات پر عمل کر لو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔ میرے پاس آ کے یہ نہ کہنا کہ ہائے افسوس میں نے آپ کی جناب میں بڑی زیادتی اور بے ادبی کی ہے۔ ان بقول نفس یا حسرت علی ما فرقت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کی جناب میں اور اللہ کی بارگاہ میں بہت میں نے زیادتیاں کی ہیں اور بے ادبیاں کی ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت افسوس اور حسرت ہے، اس حسرت کا اظہار کرنے سے وہاں کام چلنے والا ہے ہی نہیں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا یوں کہنے لگو تم کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا، یا یوں کہنے لگو کہ جب عذاب سامنے آئے تو مجھے دوبارہ واپس کر دو میں اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، تو نے ان کو چھٹلایا، تو نے تکبر کیا، لہذا آج اس کا تجھے انجام بھگتنا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور کوئی رنج ان کو نہیں ہوگا۔ لوگوں نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے قدر نہیں کی، حالانکہ زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں، اور قیامت کے دن بھی آسمان و زمین دونوں اس کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ دوسری جگہ پر قرآن میں ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان و زمین کو لپٹ کے ایسا کر دیں گے جیسے تم لوگ کتاب کی اوراق کو لپٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو۔ مسجد کا ڈیزائن ہے، کچھ کام ہے، پیپر ورک ہے آفس کے، آپ اس کی فائل بعد میں لپٹ کے رکھ لیں، پر میں آسمان و زمین کو میں ایسے لپٹ دوں گا کر کے ہمیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کتابوں کو جیسے تم لپیٹتے ہو ایسے لپیٹ لیا جائے گا، آسمان و زمین اس دن لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کی مبارک ہاتھوں میں۔ اللہ پاک پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں۔ جیسے سور پھونکا جائے گا پہلا، تو آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے سب بے ہوش ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور تمہارے پروردگار کے نور سے ساری زمین روشن ہو جائے گی، اور پھر نام اعمال لے آیا جائے گا، اور پھر نبیوں کو موجود کیا جائے گا، اور ان سے گواہیاں لی جائیں گی، اور پھر لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیے جائیں گے۔ جو کافر ہوں گے وہ جہنم کی طرف چلا دیے جائیں گے گروپ کی شکل میں۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے اس کے دروازہ کھولا جائے گا، اور اس کے جو خزانہ ہیں نگران ہیں وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہارے پروردگار کی نشانیوں کو لے کر تم کو اس عذاب سے ڈرانے کے لیے اور آج کے دن سے بچانے کے لیے؟ وہ کہیں گے کہ آئے تھے لیکن عذاب کی جو بات تھی وہ ثابت ہو گئی، ہم مانے ہی نہیں بات کو۔ فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں سے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اور نیک عمل والوں کے بھی گروپ بنا کے وہ لے جائے جائیں گے جنت کی طرف۔ جب جنت کے قریب لائے جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، جہنم کا دروازہ تو وہاں عین وقت میں کھولا جائے گا جب مجرم پہنچ جائیں گے، اور جنت کے جو دروازے ہیں ان کے گیٹ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے جو خزانہ ہیں اس کے جو نگران ہیں وہ سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم خوش رہو، فادخلوها خالدین۔ یہ جو جنتی ہے یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس کا جنت کا وارث بنا دیا، جنت میں ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کو تم دیکھو گے کہ ہر عرش کے اطراف میں وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اس دن، اور اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یوں کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کا نیک بدل دیا، اور جو برا عمل کرنے والا تھا اس کے عمل کا برا بدل دے دیا، اس کے لیے بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ جیسے حکومت کی تعریف لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ہوتی ہے، ایسے ہی حکومت کی تعریف چوروں ڈکیتوں چکوں کو پکڑنے پر بھی ہوتی ہے، اور ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دینے پر بھی ہوتی ہے۔ جو غلط کار ہے اس کو اس کی غلطی پر پکڑیں گے نہیں تو تعریف کہہ کیے پھر پولیس والوں کو انعام کہہ کا ملتا ہے، یہاں سے وہاں تک تمغے ان کے گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کیس میں فلاں کو پکڑا تھا، فلاں کیس میں فلاں کو پکڑا تھا، تو یہ کہہ کو ہوتا ہے انعام، وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرف فیصلہ فرما دیں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا حمد ہے، اللہ پاک کے لیے حمد ہے اور تعریف ہے کہ جو سارے عالموں کے پالنے والے ہیں۔ جو عرش کے حاملین فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی میں یہ بات رکھی ہے کہ ایمان والوں کے لیے معافی مانگ کرو، اور کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ یہ ان توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیجئے، اور جو آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں آپ ان کو بھی معاف کر دیجئے، اور ان کو جنت میں داخل فرما دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے، ان کو بھی اور ان کی آبا میں سے، ان کے والدین میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی بخش دیجئے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کی بخشش کو بھی مانگتے ہیں وہ، اگر وہ ایمان والے ہیں سب یہاں سے وہاں تک۔ اور فرمایا کہ جس کو آپ برائی سے بچا دیے اس پر بڑی رحمت ہو جاتی ہے۔ جو کافر لوگ ہیں اور جو نہیں ماننے والے ہیں، جو زیادہ گنہگار ہیں، ان سے ایک بات کل قیامت میں کی جائے، بہت سی باتیں کی جائیں گی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہوتا تھا تم پر، اس غصے سے جو تم کو اپنے اوپر اس وقت آ رہا ہے۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غصہ تم پر آتا تھا جتنا غصہ آج جہنم کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے تم کو خود اپنے اوپر آ رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ پروردگار، دو مرتبہ آپ نے مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ جب تم کو بلایا گیا تو تم نے کفر کیا، اور جب شرک کی بات اور بے دینی کی بات ہوتی تو تم ادھر لبیک کہتے تھے، تو آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ جب لوگ سب قیامت میں جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے، کسی سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، اللہ پر کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ آج کس کا حکم چلنے والا ہے۔ جو مجازی ملکیت تھی، جو مجازی بادشاہتی تھی، جو مجازی اختیارات تھے، وہ بھی ختم، سب نہتے کھڑے ہوئے ہوں گے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کوئی چیز ان کے پاس اپنی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت۔ پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کا حکم ہے آج، اس کی بادشاہت ہے، جو اکیلا ہے، جو غالب ہے۔ آج بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بہت جلد حساب لیا جائے گا۔ لوگوں کو آپ اس دن سے ڈرا دیجئے جس دن کے دل لوگوں کے ہسلیوں تک آ جائیں گے، منہ کو آ جائیں گے جن کے کلیجے، اور وہ پی رہے ہوں گے اپنے غم کے گھونٹ، اور ان کے لیے کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیالت کو بھی جانتا ہے، اور سینوں میں جو بدنیتیاں چھپ جایا کرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ جو کام تم سے چاہیے اس میں سب سے بہتر اور پسندیدہ کام کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے جو چیز سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود بندگی کر کے اور خود بندگی کا اقرار کر کے، اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے زیادہ اچھی بات اللہ کے پاس اس آدمی کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہو، اور پھر خود بھی اچھا عمل کرے، خود بھی، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو بول رہا، خود اپنے کو بھلا دے رہا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار اور اظہار بھی کرے۔ لیکن فرمایا کہ یہ دونوں کام کے خود سے نیک ہوتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ صبر والوں کا کام ہے اور خوش نصیبوں کا کام ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جن کو بہت خوش نصیب بنایا جاتا ہے آخرت کے اعتبار سے، ان کو اس کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو دین کی جو محنت ہے اللہ کی طرف بلانے کی، وہ سب سے پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بات کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، جس میں اللہ کی طرف بلایا جائے۔ سب سے کامن اور سب سے ایزی اور سب سے زیادہ اویلیبل جو ہے وہ اس کام کے اندر تبلیغ کا کام ہے جو اس وقت اللہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ بقیہ علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ، اور ہر وہ چیز جس میں آپ صحیح ڈھنگ اور صحیح نیت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ حتیٰ کہ مؤذن نماز کی طرف بلاتا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، معلم تعلیم دیتا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، واعظ واعظ کرتا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، مفسر تفسیر کرتا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، کوئی آدمی کتاب چھپاتا ہے اچھا قسم کا، اچھا لٹریچر مستند قسم کا لوگوں میں بانٹتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے، کوئی ادارہ چلاتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے، کوئی اپنے خاندان والوں میں بات چلاتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے جس نوعیت سے، وہ سارے کے سارے اس میں ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ آدمی خود بندگی کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تاج الدین کے والد صاحب کا حیدرآباد میں سرجری ہونے والی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اهدنا انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ہمیں اس کا اقرار ہے مولا ہم تو اقراری مجرم ہیں اے پاک پروردگار اور بے پناہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں خلوت میں بھی جلوت میں بھی اور زندگی کے ہر لائن میں ہو گئی ہیں اور آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہمیشہ ہم نے نافرمانی ہی کی ہے آپ کا احسان ہے فضل ہے کہ آپ نے اس کے باوجود کوئی فوری طور پر سزا نہیں دی اے پاک پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ہم اس پر شرمندہ ہیں ہم تمام آپ سے معافی مانگتے ہیں معافی کی بھیک مانگتے ہیں ارحم کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت اور کرم کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں آپ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں آپ نے اے اللہ یہ تسلی دی ہوئی ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے سب کو بخش دوں گا اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجئے ہم تمام کو بخش دیجئے اے اللہ ہم تمام کو اپنے کرم سے بخش دیجئے ہمارے والدین کو بخش دیجئے ہمارے اعزاء و اقارب کو بخش دیجئے ان میں جو زندہ ہے ان کو بھی جو وفات پا چکے ان کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ سے مصیبتوں و پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو دین پر چلا دیجئے دین کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجئے دین کی محنت ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارا مزاج بنا دیجئے ہمارے جذبات بنا دیجئے ہماری خواہشات بنا دیجئے اسی کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے اسی کو ہمارے غموں کے غلط ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ قرآن پاک سے خصوصی مناسبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ قرآن پاک سے خصوصی شغف نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس کے پڑھنے میں ذوق اور شوق اور مزہ نصیب فرمائیے طبیعت کو اس سے لگا دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے منور فرما دیجئے اور آراستہ فرما دیجئے اے کریم آقا رمضان کے روزوں کو آسان فرمائیے صحت اور عافیت عطا فرمائیے تراویح کو آسان فرمائیے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو آسان فرمائیے ان اعمال کو قبول بھی فرمائیے اے اللہ ان کو باقی بھی رکھیے ان کے ضائع ہونے سے حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین